أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں. فائدہ: یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مرقات شراب مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا. قاتل لاپتا تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا. اور معالم نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے. غرض: بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے. آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا. انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی. آیات آئندہ میں اسی کی تفصیل ہے.
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النازلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطير الأرض ولا تسقي الحنث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
ترجمة بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, نہ بوڑھی ہے اور نہ بن بیاہی, درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے. اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے. بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہے اس کا رنگ. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, زرد خوب گہری ہے اس کی زردی, خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو. بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ, کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو, اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا دیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو, بے عیب ہے, کوئی داغ اس میں نہیں. بولے اب لایا تو ٹھیک بات, پھر اس کو ذبح کیا, وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے. خلاصہ تفسیر. وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو, بلکہ پٹھا ہو, دونوں عمروں کے اوسط میں 100. اب زیادہ حجت مت کیجیے, بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے. کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالی جل شأنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے, جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو. کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں, کیونکہ ہم اس کو بیل میں کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ یہ باقی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو, اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے, یہی معمولی بیل ہے, البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے, اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے, غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو. یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی. القصہ جانور تلاش کر کے خریدا, پھر اس کو ذبح کر دیا, حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. فائدہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی, جو بھی بقارہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
ترجمہ. اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو, پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے, پھر پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ خلاصہ تفصیل، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالی کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم میں کے مجرم و مشتبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالی بمقابلہ منکرین قیامت کے قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالی اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک نذیر سے دوسری نذیر کے انکار سے باز آؤ۔ فائدہ، جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اب تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سے کہ بعد سوبو ہو گئے جیسے پتھر، یا ان سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ خلاصہ تفسیر، گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، ایسے ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کسی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں، حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بہت جلد تم کو سزا تک پہنچا دیں گے۔ فائدہ، اس جگہ پتھر کے تین اثرات بیان کیے گئے ہیں، اول ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم کم پانی نکلنا، ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے، سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یا عقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی بھی حس نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جس حیات پر موقوف ہے کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جن کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا. جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں. تو دلائل طبیعہ سے ظاہر نص قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوفی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں. سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں, ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو. اس مقام پر تین قسم کے پتھروں کے ذکر میں نہایت ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے. یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے, اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں. اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے. تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے اور ان کے قلوب ان درجے دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں. اور بعض پتھروں میں گو اس درجے کا اثر نہیں, مگر پھر بھی اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گراتے ہیں. گو درجے میں پہلی قسموں سے ضعیف تر ہیں, مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون.
ترجمہ, اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات, اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر, اور وہ جانتے تھے. خلاصہ تفسیر, مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کلفت اٹھاتے تھے, تو یہود کے حالات و واقعات بتا کر اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے دفع فرماتے ہیں. اے مسلمانوں, کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے, اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے, اور لطف یہ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں, محض اغراض نفسانیہ اس کاروائی کا باعث ہوتی. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہوں, وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے اور کسی کی کب سننے والے ہیں. اور کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے, اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور تحریف سے مراد اس کے بعد کلمات یا تفاصیل یا دونوں بدل ڈالنا ہے. اور یہ کلام سے وہ مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر سنا تھا, اور سماع سے مراد بلا واسطہ, اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ اخیر میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے. امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور کو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے, اس لیے حکمن یہ بھی ویسے ہی ہوئے.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ترجمہ, اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے, اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ خلاصہ تفسیر، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض منافق یہودی دوسرے بعض اعلانی یہودیوں کے پاس، تو ان سے ان کی معیت وہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کو خوش آمد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالی نے توریت میں تم پر منکشف کر دی ہیں، مگر ہم مصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟ فائدہ، منافقین کبھی ایک آدھ بات خوش آمد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔
ترجمہ، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مال، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ خلاصہ تفسیر، کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کو کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان ملامت گروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا ہے۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان کے ناخواندہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص سے کریلا اور نیم چڑھا، اس میں مٹھاس کہاں؟ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے، اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ جب عوام مذکورین قابل زجر و توبیق ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا ہے، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔ سو بڑی خرابی پیش آوے گی ان کو ان کی اس تحریف کتاب کی بدولت بھی جن کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا, اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس نقد کی بدولت بھی جو جس کو وصول کر لیا کرتے تھے. فائدہ, عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور ان کی نظر میں مقت اور وقار بھی رہتا تھا. اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنیوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے. اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی.
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
ترجمہ, اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے. کہہ دو, کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے, یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. خلاصہ تفسیر, اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی تو نہیں, ہاں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرما دیجئے, کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے, یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ فائدہ, یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں. من جملہ اس کے یہ ہے کہ یہ امر محقق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو, لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا, بعد چندے نجات ہو جائے گی. بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے بظام دین موسوی منسوخ نہیں ہے لہذا وہ مومن ہیں. انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضرت حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے. بس اگر اسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے, اور چونکہ یہ دعویٰ بنا الفاسد عن الفاسد ہے کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے, لہذا انکار نبوت مسیحیہ و محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے, اور کفار کے لیے بعد چندے دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا. بس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
ترجمہ, کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور کھیل لیا اس کو اس کے گناہ نے, سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے, وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے, اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے, وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. خلاصہ تفسیر, خلود فی النار کا ضابطہ, بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی بلکہ عبد الآباد تک اس میں رہنا ضرور ہے, کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص قصدن بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے, سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور جو لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فائدہ,
خطاؤں کو کے احاطے کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں اس قسم کے احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے کفار میں سرتاپا بدی ہی بدی ہوگی جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فعلیہ بھی ان کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں، بس احاطہ مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آتا. خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تبليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
ترجمہ: اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھیو نماز کو، اور دیتے رہیو زکات، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے. خلاصہ تفصیل: اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکات، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا. فائدہ: یہ معدود چند وہ لوگ ہیں جو توریت کے پورے پابند رہے، توریت کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہے، جب توریت منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو گئے. مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا، اور نماز اور زکات سب داخل ہیں. تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں. قولوا للناس حسنا سے مراد قولا احسن ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے، خوش روئی اور خوشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد، سنی ہو یا بدعتی. ہاں، دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قول لہ قول اللینا، تو جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا خبیث نہیں. طلحہ بن عمر رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحم اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں. حضرت عطا رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ
قولوا للناس حسنا، اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ترجمہ: اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے،